الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں سنن الہیہ زیر بحث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ طریقے جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے. اس میں ابتلاء کی سنت پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی، اور ہم یہاں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا یہ کارخانہ بھی امتحان کے لیے بنایا، اور پھر اس زندگی اور موت کے کارخانے میں یہ تنوع، یہ زینت، یہ ساز و سامان جو کچھ بھی رکھا، اس سے بھی یہی مقصود ہے. اور اس میں سورہ کہف کی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یعنی یہ اس سے بتانا مقصود تھا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، تو نہ صرف یہ کہ تمہارے وجود کے لحاظ سے ہے، نہ صرف یہ کہ موت و حیات کے قانون کے لحاظ سے ہے، بلکہ اس کی نعمتیں، اس میں چھپے ہوئے خزانے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کا ظہور، یہ سب اصل میں اسی اصول پر ہے. یعنی یہ جو احاطہ ہے ابتلاء کے قانون کا، اس کو بیان کیا ہے ہر ہر پہلو سے. استاذ امام لکھتے ہیں یہ دنیا دار الامتحان ہے، یعنی امتحان کا گھر ہے. اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی عقل و تمیز سے کام لے کر آخرت کا طالب بنتا ہے، اور کون اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر اسی دنیا کا پرستار بن کر رہ جاتا ہے. یہ دو لفظ بہت اہم ہیں اس میں. یعنی انسان کو اس کی شخصیت کے لحاظ سے جو کشمکش درپیش ہے، یہ عقل و تمیز اور خواہش اور جذبات کی کشمکش ہے. یعنی میرے اندر جو خواہشیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان خواہشوں کے ہاتھ میں اگر میں اپنی باگ دے دیتا ہوں تو پھر کوئی حد نہیں ہے. وہ کہاں لے جائیں گی، کس کس وادی میں سرگرداں کریں گی، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس میں انحراف کے اتنے مواقع ہیں کہ آدمی بس سوچتا رہ جائے. لیکن دوسری جانب، مجھے صرف خواہشیں نہیں دی گئیں، مجھے صرف آرزوؤں کا مجموعہ نہیں بنایا گیا، میرے اندر صرف امانی نہیں ہے، مجھے عقل، تمیز اور شعور سے نوازا گیا ہے. وہ جو عقل ہے میرے اندر، وہ مجھے بتاتی ہے کہ تم نے فلاں کام اگر کیا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، تم اگر فلاں چیز کو اختیار کرو گے تو وہ تمہاری شخصیت پر کیا اثر ڈالے گی، وہ تمہارے ماحول پر کیا اثر ڈالے گی، وہ تمہاری دنیا پر کیا اثر ڈالے گی، وہ تمہارے معاشرے پر کیا اثر ڈالے گی. تو یہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوئی ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ عالم کے پروردگار نے میرے اندر ان زینتوں کے لیے، جن کا پیچھے ذکر ہوا، صرف خواہش ہی نہیں پیدا کی. ہر ہر زینت کو میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے. جنت کی تصویر بھی تو یہی کھینچی ہے نا کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم. تو اشتہائے نفس، یعنی میرے نفس کا چیزوں کو چاہنا، ان کی خواہش رکھنا، ان کی طرف بڑھنا، بڑی سے بڑی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ خواہشیں جو مجھے اسیر کر سکتی تھیں، لیکن میرے مالک اور میرے پروردگار نے میرے اندر ہی یہ بات کہ وہ رہنمائی کا اہتمام کریں، وہ پیغمبر بھیجیں، وہ ان کے ذریعے سے بتائیں، میرے اندر ہی ایک پیغمبر رکھ دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ میرا شعور ہے، وہ میرا ضمیر ہے، وہ میری عقل ہے. وہ اندر سے آواز دیتی ہے اور مجھے بتاتی ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو اس کے یہ برے نتائج نکلیں گے، یہ کام کرو گے تو اس کے یہ اچھے نتائج نکلیں گے. تو صرف یہی نہیں ہے کہ مجھے خواہشیں دی گئی ہیں، نہیں، اس کے ساتھ خیر اور شر کا شعور دیا گیا ہے، ان کے درمیان امتیاز کی صلاحیت دی گئی ہے، اور پھر اس امتیاز کے لیے استدلال کرنے کی صلاحیت دی گئی. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ امتحان اگر کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ٹولز تھے یا جو ذرائع تھے یا آلات تھے، ان میں کوئی انصاف کے خلاف کام کیا گیا ہے. یعنی خواہش دی گئی ہے، جذبات دیے گئے ہیں. خواہشیں اور جذبات، حسن انسانی شخصیت کا، لیکن یہ اس وقت زحمت بن جاتے ہیں جب آپ عقل کو معطل کرتے ہیں اور اپنی باغ ان کے ہاتھ میں دے دیں.
واضح کر دیجیے گا, میرے اندر پیغمبر رکھ دیے گئے لوگ بالعموم اس طرح کے جملوں کو ایک لٹرل میننگ میں لے کے.
پیغمبر کا کیا مطلب ہے؟ خنی خدا کی طرف سے پیغام پہنچانے والا. تو ایک پیغام وہ ہے کہ جو وحی کے ذریعے سے بعض خاص شخصیات کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے, ایک پیغام وہ جو میرے اندر موجود ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے الہام کہا نا, الہمھا فجورھا و تقواھا. اس کو کہا کہ انا ہدیناہ النجدین, دونوں راستے, انا ہدیناہ السبیل, یعنی یہ وہ خدا کی ہدایت ہے جو میرے اندر موجود ہے. قدر فہدا, یہ وہ ہدایت ہے. اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج یہ ہیں کہ اندر کی آواز آتی ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو واضح کیا ہے کہ کس طریقے سے تمہارے اندر کی آواز تمہیں کیا کہتی ہے, اور یہ خدا کا واعظ یعنی قرآن پھر کب آ کے تمہاری رہنمائی کرتا ہے. معاف کیجیے گا,
اللہ کا پیغمبر ہوں, پیغام دے رہا ہوں جو اوریجنل ہے, جس بجائے ایک اپنے آپ کو پروفیسی ڈکلیئر کرنا ہوتی ہے کہ میں جو ہے اللہ کا پیغمبر ہوں, اور ایک یہ کہ میں جو ہے جو اسٹیبلش اسلام کا میسج ہے اس کا پیغمبر ہوں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں ان میں الحاد نہیں پیدا کرنا چاہیے, اس سے غلط فہمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بات آپ ایسی کہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کلام میں دائیں بائیں وہ قرائن موجود ہوں جس سے کوئی غلط فہم میں مبتلا نہ ہو. اب دیکھیے علامہ اقبال کے بارے میں گرامی نے کہا نا کہ پیغمبری کرد بلے پیغمبر نتواں گفت, یعنی اگرچہ انہوں نے پیغمبری کی, پیغمبر کہا نہیں جا سکتا انہیں, تو اگلے جملے سے بات کو واضح کر دیے. یہ دنیا دارالامتحان ہے, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی عقل و تمیز سے کام لے کر آخرت کا طالب بنتا ہے. اب یہ چیز کہ میں آخرت کے لیے یہ کروں گا, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ شعور رکھا ہے, عقل رکھی ہے, تمیز رکھی ہے. اور کون اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر اسی دنیا کا پرستار بن کر رہ جاتا ہے, یہ ہے اصل میں, یعنی دنیا کو چاہنا, دنیا کے اندر اللہ کی زینتوں سے فائدہ اٹھانا, ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے دین میں ممنوع نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ ساری زینتیں پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی ہیں, زیر بحث نہیں ہے. ان کی پرستش کرنا شروع کر دینا, ان کو معبود بنا لینا, اس امتحان کے تقاضے سے ہم نے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے چہرے پر حسن و زیبائی کا ایک پرفریب غازہ بل دیا. یعنی یہ جو دنیا ہے, اس دنیا میں چونکہ امتحان کرنا تھا تو اس کو ڈھنڈھار نہیں بنایا, اس کے اندر بڑا حسن, بڑی زیبائی, بڑی کشش رکھ دی ہے. گویا کہ جس طریقے سے آپ ایک حسینہ کو بناتے اور سنوارتے ہیں تو زمین کو بھی, دنیا کو بھی, کائنات کو بھی ایسے ہی بنا سنوار کے پیش کیا ہے. حسن و زیبائی کا ایک پرفریب غازہ مل دیا ہے. یہ جو آپ میک اپ کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں آپ لگاتے ہیں, اس کے مال و اولاد, اس کے کھیتوں کھلیانوں, اس کے باغوں اور چمنوں, اس کی کاروں اور کوٹھیوں, اس کے محلوں اور ایوانوں, اس کی صدارتوں اور وزارتوں میں بڑی کشش اور دل فریبی. یعنی یہ دنیا جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان چاہے تو اس سے منہ موڑ لے, نہیں, اس کے ہر طرف ایسا حسن, ایسی دلکشی, ایسی زیبائی ہر ہر قدم پہ نظر آتی ہے, وہ کھینچتی ہے آپ کو اپنی طرف. اس کے مال و اولاد, اس کے کھیتوں کھلیانوں, اس کے باغوں اور چمنوں, اس کی کاروں اور کوٹھیوں, اس کے محلوں اور ایوانوں, اس کی صدارتوں اور وزارتوں میں بڑی کشش اور دل فریبی ہے. روز دیکھتے ہیں اس کے مظاہرے ہم, یعنی انہی چیزوں کے پیچھے لوگ تگودوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, دن میں, رات میں, نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں. بعض اوقات تو ان میں سے بعض نعمتوں کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں کہ وہ فلاں بڑی چیز حاصل کرنی ہے, کوئی وزارت کے لیے, کوئی صدارت کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے. اس کی لذتیں نقد اور عاجل, اور اس کی تلخیاں پس پردہ ہیں. یعنی اس کی خوبصورتی کا پہلو کیا ہے کہ اس کی لذتیں نقد اور عاجل ہیں, فوراً مل جاتی ہیں, لیکن اس کی تلخیاں پس پردہ ہیں. اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے یہ آپ دیکھیے کہ ایک انسان بڑی اعلیٰ درجے کی غذائیں اپنے سامنے دیکھتا ہے, کتنی کشش ہوتی ہے, کیا لذت ہے, کیا ذائقہ ہے, اٹھاتا ہے, کھاتا چلا جاتا ہے, اس کے نتائج پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی اس سے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں. تو یوں نہیں ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کی جو نعمتیں ہیں وہ اس دنیا کے اندر تام ہیں, نہیں, ہر نعمت کے ساتھ بھی ایک مصیبت لگی ہوئی, جب وہ حدود سے تجاوز کرے گی تو وہ چیز بھی سامنے آ جائے گی. اس کی لذتیں نقد اور عاجل, اور اس کی تلخیاں پس پردہ ہیں. اس کے مقابل میں آخرت کی تمام کامرانیاں نسیہ ہیں, یعنی وہ ادھار ہے, یہ نقد اور سامنے پڑی ہوئی, اور آخرت نظر نہیں آتی, اس میں ہر چیز ادھار ہے. یعنی آپ کیا کہیں گے, مذہب کیا کہے گا, پیغمبر کیا کہیں گے, مسلحین کیا کہیں گے, بھائی مل جائیں گی, دے تو نہیں سکتے نا, تو نسیہ ہیں, ادھار ہیں. اور اس کے طالبوں کو اس کی خاطر بے شمار جان کا مصیبتیں نقد نقد اسی دنیا میں جھیلنی پڑتی ہیں. یعنی جو بھی اس کا طالب بنتا ہے, کس کا, آخرت کا, جو آخرت کو اپنا مقصد بنا کے جدوجہد کرتا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ آخرت کے لیے بعض اوقات ایسی ایسی مصیبتیں کہ جو جان پر بن پڑتی ہیں وہ جھیلنی پڑتی ہیں, اور نقد نقد یعنی وہ مصیبتیں نقد ہیں, نتیجہ نسیہ ہے. مصیبت اب آئے گی, تکلیف اب آئے گی, صبر کے امتحان سے اب گزرنا پڑے گا, لیکن جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے وہ فوراً نہیں نکلتا, اس کو نسیہ کر دیا, یعنی اس کو ادھار رکھا ہے. یہ امتحان ایک سخت امتحان ہے, اس میں پورا اترنا ہر بلحوث کا کام نہیں ہے. یعنی ہر وہ شخص کہ جو دنیا کے اندر محض خواہشوں میں زندگی بسر کرتا ہے, یہ اس کے بس کی چیز نہیں ہے. جو عقل اور تمیز سے کام لے گا, جو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا جانتا ہوگا, وہی اس امتحان میں کامیاب ہوگا. یہ جو آپ لفظ بولتے ہیں ڈسپلن کرنا, اپنے آپ کو نظم میں لانا, اپنے آپ کو قاعدے میں لانا, اپنے آپ کو حدود میں رکھنا, یہی ہے جس کو قرآن مجید کی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے. یعنی آپ نے اپنے آپ کو عقل اور تمیز کے ساتھ متعین کیا ہے, آپ نے سمجھا ہے کہ میرے حدود کیا ہیں, مجھے ان کے اندر کیسے زندگی بسر کرنی ہے. اس میں پورے وہی اتریں گے جن کی بصیرت اتنی گہری ہو. یعنی اس میں کون کامیاب ہوتا ہے, امتحان ہے نا, ایک بڑا سخت امتحان, اس کی تمام زیبائی نقد اور عاجل, اس کی لذتیں سامنے پڑی ہوئیں, نتائج بہت دور, آخرت ادھار ہی ادھار, اللہ کا وعدہ جس کو یقین ہوگا, اور یقین بھی کرنے کے لیے عقلی استدلال ہی زیادہ سے زیادہ کریں گے, دکھا تو نہیں سکتے نا. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ امتحان سخت ہو جاتا ہے. کس پہلو سے سخت ہے؟ یعنی اس پہلو سے سخت نہیں ہے کہ کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے, اس پہلو سے سخت ہے کہ امتحان کون لے رہا ہے, کب لے رہا ہے, کیسے لے رہا ہے, یہ سب کچھ استدلالی ہے, ریزننگ پر مبنی ہے, یعنی یہ مشاہدے کی چیز نہیں ہے. جو چیز نقد نظر آ رہی ہے وہ اصل میں دنیا اور اس کی عاجل چیزیں ہیں. یہ امتحان ایک سخت امتحان ہے, اس میں پورا اترنا ہر بلحوث کا کام نہیں ہے. اس میں پورے وہی اتریں گے جن کی بصیرت اتنی گہری ہو کہ خواہ یہ دنیا ان کے سامنے کتنی ہی عشوہ گری کرے. وہ انہوں نے تعبیر مستعار لے لی ہے نا حسن و زیبائی کی, تو اب یہ کہ عشوہ, ناز, نخرے, خواہ یہ کتنی ہی عشوہ گری کرے, لیکن وہ اس عجوزہ ہزار داماد کو اس کے ہر بیس میں تاڑ جائیں. یعنی یہ ایسی دلہن ہے کہ ہزار داماد, ہزار شوہر بھی کم ہو اس کے لیے. تو اس ہے تو بڑھیا, برسوں کی ہے, لیکن ہے عجوزہ ہزار داماد, اور حسن و زیبائی کے اعلیٰ مقام پر بھی ہے, تو ہر بیس میں تاڑ جائیں, اور کبھی اس کے عشق میں پھنس کر آخرت کے ابدی انعام کو قربان کرنے پر تیار نہ ہو. یہ ہے امتحان. تو اس امتحان, اس ابتلاء میں انسان کو ڈالا گیا ہے. یعنی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وہ امتحان ہے کہ جو انسان, بلکہ قرآن نے بتایا کہ جنات کے لیے بھی برپا ہے, سب اس امتحان سے گزر رہے ہیں. یہ ابتلاء پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے, یہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے, یہ پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے, اور کبھی اس کا رخ خود فرد کی طرف ہوتا ہے, کبھی اس کے ماحول کی طرف ہوتا ہے, کبھی اس کے گرد و پیش کی طرف ہوتا ہے, کبھی اس کے معاشرے کی طرف ہوتا ہے. آپ جس طرح کہ میں نے توجہ دلائی, کائنات پر ایک سائنسدان کی نگاہ سے غور کرتے ہیں تو جس طرح اس کو ریاضیاتی سچائیوں کا نمونہ دیکھتے ہیں, ابتلاء کا قانون بھی ایسے ہی کار فرما ہے. اگر آپ دنیا کو دیکھیں, اپنی ذات کا جائزہ لیں, کن مراحل سے گزر رہے ہیں, تو آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ اچھے نتیجے نکال دیے جاتے ہیں, بعض اوقات نعمتوں کی بارش ہو جاتی ہے, بعض موقعوں کے اوپر آپ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بننی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہی مواقع ہوتے ہیں کہ جب اصل میں آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ شکر گزار بندے بنتے ہیں. آپ کا معاملہ وہ ہوتا ہے کہ نہد شاخ پر میوہ سربر زمین, یعنی جتنا میوہ لگ رہا ہے شاخ اتنی جھکتی جا رہی ہے. آپ متوازے ہیں, آپ خدا کی بندگی کا شعور پیدا کر رہے ہیں اپنے اندر, یہ شعور بڑھ رہا ہے اس کی نعمتوں کے ساتھ, شکر گزاری آپ کا وجود بنتی جا رہی ہے, اس کے کلمات ہر وقت آپ کی زبان پر رہتے ہیں, خدا کے ذکر سے آپ کی زبان تر رہتی ہے. کیا یہ نتیجہ نکل رہا ہے یا اکڑ رہے ہیں, اترا رہے ہیں, دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ بہت ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں, یک بیک کاروبار میں خرابی آ جاتی ہے, یک بیک آپ کے اموال میں کمی آ جاتی ہے, یک بیک اولاد بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے, خود انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو پھر اب آپ صابر بندے ہیں, آپ بندگی کے احساس کے ساتھ جی رہے ہیں, یا اب آپ نے جزا فضا شروع کر دی, اب آپ خدا پر برہم ہو گئے, اب آپ کا شکوہ شکایت بن گیا, کیا چیز ہے جس تک آپ. تو یہ جو ہے امتحان ہے, یہ امتحان اصل میں ہماری پوری حیات کا, ہماری پوری زندگی کا, ہمارے پورے وجود کا احاطہ کرتا ہے. اور جس طرح کہ اس کی تصویر آپ کے سامنے آئی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے امتحان کو اس کے منتہائے کمال تک پہنچانے کے لیے گویا دنیا کو ایک حسینہ پرجمال بنا کے رکھ دیا. آپ جس زاویے سے بھی اس کو دیکھیں گے وہ اپنی پوری کشش اور فتنہ سامانی کے ساتھ حملہ آور ہوگی, وہ قتالہ عالم معلوم نہیں کہاں کہاں سے قتل کر ڈالے گی, یہ ہوگا اس کے نتیجے میں. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو بصیرت کے ساتھ ہر بھیس میں اس کو سمجھنا ہے اور وہی صحیح رویہ اختیار کرنا ہے, جس کی تعبیر قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے, شکر یا صبر, اما شاکرم و اما کفورا, یہی امتحان ہے.
لیکن اللہ نے دونوں کو کچھ صلاحیتیں بھی دی ہیں, خدا ذات صلاحیتیں. اگر وہ ان کو اس طرح سے دریافت بھی نہیں کرتا کہ میرے اندر وہ کیا صلاحیت ہے, اور اگر دریافت کرتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں تو فراوانی میں ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ بھی اس نے اخلاقی کر رہا ہوں, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ بھی اس کی بھی کوئی پوچھ ہوگی کہ آپ کو ایک صلاحیت دی اور آپ نے دریافت نہیں کی, اور دریافت کی تو اس کو بروئے کار کیوں نہیں تھا؟
اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بھی دی ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا. دولت دی ہے تو پوچھے گا, صلاحیت دی ہے تو پوچھے گا, علم دیا ہے تو پوچھے گا, دنیا کی خدمت کرنے کے مواقع دیے ہیں تو ضرور پوچھے گا. یعنی امتحان کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں یا آپ اس کے لیے ایک میدان کا انتخاب کر لیں, وہ تو اللہ ہی کرتا ہے. اور وہ کس لحاظ سے ہوتا ہے کہ میں نے بنایا کیا ہے تمہیں, جو شخصیت دی ہے, جو علم دیا ہے, جو ماحول دیا ہے, جو مواقع دیے ہیں, ان سب کے بارے میں پوچھا جائے, ہر چیز کے بارے میں. یہ ابتلاء کا عام قانون ہے. اب ذرا بہت توجہ کے ساتھ ہم ایک گریز کی طرف جا رہے ہیں جس کو عام طور پر نہیں سمجھا گیا. یہاں تک تو آپ جب مذہبیات کی بات سنیں گے, آپ کوئی خطبہ سنیں گے, آپ کوئی کتاب پڑھیں گے, تو ہر آدمی آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ دنیا ابتلاء کے اصول پر بنی ہے. اور میں نے عرض کر دیا کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی اس کا مسئلہ یہ کہ ہم دنیا کو کیا سمجھ رہے ہیں, عدل و انصاف کی جگہ سمجھ رہے ہیں, صلاحیتوں کے آخری انکشاف کی جگہ سمجھ رہے ہیں, جزا و سزا کی دنیا سمجھ رہے ہیں, یا اس میں ابتلاء اور امتحان کا قانون ہے جو کار فرما ہے. یہ میری ذاتی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, اور یہ اس سے آگے بڑھ کر عالمی سطح پر علم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, فکر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو فلسفے کی 2500-3000 سال کی ساری جد و جہد وہ اصل میں اسی مسئلے کے اوپر, اسی محور پر جاری ہے. انسان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جب وہ اس کو نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہوتا تو پھر ہر چیز الجھ جاتی ہے. اس لیے کہ بنانے والے نے دنیا ایک بالکل دوسرے اصول پر بنائی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے اصول سے ایکسپلین ہو جائے, وہ نہیں ہوتی, وہ اسی سے ہوتی ہے. تو یہ علم کی سطح پر بھی ایک اہم ترین چیز ہے, اور یہ عمل کی سطح پر بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ عالم ابتلاء کے اصول پر بنایا گیا. یہ عالم سے مراد جو دنیا ہماری دنیا ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ان سنن کا تعلق اصل میں ہم بندوں سے ہے. ہمیں خدا نے وجود بخشا ہے, تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار کیسے معاملہ کرتا ہے. یہ چیز ہے جو زیر بحث ہے. یہ ابتلاء کا عام قانون ہے. یعنی یہ قانون میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, امریکی کے لیے بھی ہے, پاکستانی کے لیے بھی ہے, انڈونیشیا میں رہنے والے کے لیے بھی ہے, یہ جنات کے لیے بھی ہے, یہ انسانوں کے لیے بھی ہے, سب اس قانون کے تحت ہے. اس کا ایک خاص پہلو قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے. یعنی یہ عام قانون تو جاری ہے, سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جاری رہے گا. لیکن اس کا اسی ابتلاء کا ایک خاص پہلو قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں, یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کا انتخاب کرتے ہیں کہ اس میں اپنا رسول بھیجیں گے, ظاہر ہے کہ یہ واقعہ روز پیش نہیں آتا, یہ اس وقت پیش نہیں آیا ہوا, یہ قیامت تک اب پیش نہیں آئے گا, اس سے پہلے بھی ایسے مواقع رہے ہیں جس میں صدیوں تک پیش نہیں آتا. مثلا سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد 550-650 سال تک دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا, تو اس سے پہلے بھی فطرت کے زمانے آتے رہے ہیں, اب قیامت تک زمانہ فطرت ہی ہے, جو کچھ ہونا ہے وہ قیامت کے بعد ہی ہونا ہے. لیکن جب رسولوں کی بعثت ہو جاتی ہے, اس کا ایک خاص پہلو قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں, بعثت یعنی جب رسول بھیجے جاتے ہیں, مبعوث ہوتے ہیں, ان کو کسی قوم میں پیدا کیا جاتا ہے, نتیجے میں جو دینونت جزا و سزا, یعنی میں یہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی رسول کو زمین پر بھیجتے ہیں تو جو جزا و سزا کا قانون ہے, جو قیامت میں روپ عمل ہونا ہے, وہ ایک چھوٹے پیمانے کے اوپر دنیا میں روپ عمل ہو جاتا ہے. تو اس کو عربی زبان میں دینونت کہتے ہیں, سادہ زبان میں آپ جزا و سزا کہہ سکتے ہیں. یہ لفظ وہیں سے بنا ہوا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین, تو وہ دین وہاں دین کے معنی میں نہیں ہے, جزا و سزا کے معنی میں ہے. ترجمہ کرتے ہیں نا جزا و سزا کے دن کا مالک, تو جزا و سزا کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے, تو اس سے یہ مصدر ہے دینونت اسم بن جاتا ہے. رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں جو دینونت یعنی جزا و سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برپا کی جاتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو جزا و سزا کا امتحان ہمارے لیے برپا کیا ہوا ہے, ابتلاء سے گزر رہے ہیں, لیکن نتیجہ کب نکلے گا؟ کچھ نتائج نکلتے رہتے ہیں یہاں, لیکن آخری حتمی قطعی نتیجہ کب نکلے گا؟ قیامت میں. یہ تو عام قانون ہے جو چل رہا ہے, لیکن ایک خصوصی قانون جس کے تحت اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی رسول بھیجتے ہیں تو ایک نوعیت کی قیامت صغرا یا جزا و سزا کا ایک چھوٹا نمونہ وہ سامنے آ جاتا ہے. یہ جو دینونت جب برپا کی جاتی ہے, اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہوگا یہ کہ کچھ لوگ تو منکرین ہوں گے, وہ کھڑے ہو جائیں گے, وہ نہیں مانیں گے, جس کو قرآن مجید نے ایک موقع پر بیان کیا نا کہ وہ ہنس عظیم پر اصرار کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کے پیغمبر کے آنے کے بعد پھر جو آدمی بھی اپنی ضلالت اور اپنی گمراہی پر اصرار کر کے پیغمبر کو جھٹلا دے گا, تو پھر سب سے بڑا گناہ وہی بن جاتا ہے اس وقت, جس کو قرآن نے ہنس عظیم سے تعبیر کیا. اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ ایوہ الضالون المکذبون, یعنی ضلالت پر اصرار بھی ہے اور تکذیب پر کھڑے بھی ہو, خدا کے پیغمبر کو جھٹلا بھی رہے ہو. ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں, دوسری جانب کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں, مان لیتے ہیں. یہ جو ایمان و اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں, یعنی جو دینون اللہ تعالیٰ کی طرف سے برپا کی جاتی ہے, اس میں ایمان و اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو بعض ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے جو عام لوگوں کو بالعموم پیش نہیں آتی. یہ اب ایک خاص قانون ہے, یعنی ابتلاء سب کے لیے ہے. اب دیکھیے اس میں بھی کیا کمال انصاف ہے, یعنی ہمارے لیے بھی ہماری صلاحیتوں, ہمارے ماحول, ہمیں جو کچھ ملا ہے, جو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں, ان کے لحاظ سے آزمائش برپا ہے. ایک گروہ اس وقت ایمان لاتا ہے جب پیغمبر ہے, ان کے لیے درجات ہیں بڑے غیر معمولی, ان کو کچھ دنیا میں نتائج لازماً ملنے ہوتے ہیں, یعنی غلبہ ملنا ہے, اگر موقع ہوگا تو اقتدار ملنا ہے, ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد ہونا ہے, ان کے لیے خدا کی اس دینونت یا جزا و سزا کا ظہور آنکھوں کے سامنے ہونا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے, مفت نہیں ملے گی. یعنی ان کے لیے پھر ایک ابتلاء کا ایک قانون ہے, اور قانون ہے. اس میں ایمان و اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو بعض ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے جو عام لوگوں کو بالعموم پیش نہیں آتی. چنانچہ ارشاد ہوا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. یہ آپ جب سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے, 29ویں سورہ ہے, دوسری تیسری آیت ہے, آپ جب اس کو سورہ کے اندر رکھ کر دیکھیں گے تو اس کے مخاطب آپ نہیں ہیں. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, یعنی پیغمبر آئے گا, آ کر ایمان کی دعوت دے گا, آپ کہیں گے ہم ایمان لائے ہیں, اور پھر یہ آزمائش برپا نہیں ہوگی. یعنی ایک آزمائش تو وہ ہے کہ میری پیدائش کے ساتھ برپا ہو گئی ہے, وہ میرے ایمان لانے کا نتیجہ نہیں ہے, وہ میری پیدائش کے ساتھ انسان کی حیثیت سے برپا ہے. میں بھی گزر رہا ہوں, آپ بھی گزر رہے ہیں اس کے اندر سے. لیکن ایک آزمائش وہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, اس سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے ایسے ہی آزمایا تھا نا, سب کے سب جتنے تھے. پہلے سے مراد کیا, یعنی جن کی طرف پیغمبر آئے, جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی, وہ گزرے اس سے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ آزمائش کیا ہے, یہ دیکھنا ہے کون اپنے ایمان میں سچا ہے کون جھوٹا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے صحابہ جب پیغمبر کے ہیں ان کا درجہ غیر معمولی ہو جاتا ہے. یعنی وہ اصل میں اس خصوصی امتحان سے گزرتے ہیں. ترجمہ ہے, کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں, سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جانے گا جو سچے ہیں, اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا. یہ وہ تمہیز کا قانون ہے جس کو اگر آپ بہت تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے. یعنی قرآن مجید کی اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کر واضح کر دیا ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں, جس طریقے سے اس کے منکرین کو دنیا میں ایک خاص سزا ملتی ہے, اس طرح اس کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی ایک خصوصی امتحان سے گزرنا ہے. معاف کیجئے, اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد, یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری کر دیتے ہیں, پیغمبر کے وجود سے وہ حجت پوری ہو جاتی ہے, یہ آزمائشیں عذاب سے پہلے تطہیر کے لیے پیش آتی ہیں. یعنی یہ ہوتا کیا ہے, پہلے مرحلے میں تو یہ عمومی آزمائش کا قانون چل رہا ہوتا ہے. جس وقت حجت تمام ہو جاتی ہے, عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ الگ کرتے ہیں. وہ کسی کے لیے 2 سال کا مرحلہ ہوتا ہے, کسی کے لیے 10 سال کا مرحلہ ہوتا ہے, کسی کے لیے 5 سال کا, حالات کے لحاظ سے. وہ پھر 2 سال 4 سال 5 سال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں الگ کیا جاتا ہے, یعنی کون سچا صاحب ایمان ہے. اس لیے کہ آسمان سے عذاب آئے یا زمین پر لوگوں کے ہاتھ سے آئے, دونوں صورتوں میں اللہ کا قانون کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہونا ہے, ان کو دنیا کی نعمتیں ملنی ہیں, ان کے لیے نجات ہے اسی دنیا میں, اور ان کے مخالفین کو مٹا دیا جانا ہے یا محکومی کی سزا دینی ہے. جی ارشاد.
یہ جو امتحان بیسیکلی اس میں
رسول کے آنے کے بعد جب آپ ایمان لاتے ہیں, ہم تو اس امتحان سے گزرے ہی نہیں ہے نا, والدین نے ایمان پر پیدا کر دیا.
تو اگر آپ ایک طرف ان لوگوں کو دیکھیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اس امتحان سے سمجھیں کہ فیل ہو گئے, اور ایک طرف دوسرے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور وہ بھی اسی طرح کے, تو امتحان کیا ڈفرینٹ ہوگا جن لوگوں نے ایمان لانے کو کہا ورسز جو ایمان لائے نہیں؟
جی بالکل الگ الگ ہوگا. یعنی ہو سکتا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے ان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں دینا شروع کر دیں. ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ آگے بیان ہو رہا ہے. اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد, یعنی جب بات واضح ہو جاتی ہے, حق ہر لحاظ سے متعین ہو جاتا ہے, تو پھر یہ آزمائشیں کب پیش آتی ہیں؟ عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے, اس سے پہلے الگ الگ کرنا ہے. یعنی ایمان لا کے آپ ساتھ شامل ہو گئے, ہو سکتا ہے کہ آپ منافقت کی بنیاد پر ساتھ ہوں, ممکن ہے کہ کوئی اور چیز پیش نظر ہو, یا بڑے اچھے حالات ہیں, اچھی بات ہے, ساتھ ہی دینا چاہیے. لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ سچے صاحب ایمان ہیں یا نہیں ہیں. یہ دیکھیں نا الفاظ کیا ہیں, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یعنی اللہ دیکھ کر رہے گا کہ کون سچائی کے ساتھ ساتھ آیا ہے اور کون جھوٹا ہے اپنے ساتھ دینے میں, دیکھ کر رہے گا. اور اس میں جو عربی زبان سے واقف لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ نون ثقیلہ بھی ہے اور نام تحقیق بھی ہے, یعنی دیکھ کر رہے گا, ہو کے رہنا ہے, یہ میں نے کرنا ہے ہر حال میں. اس آزمائش کی نوعیت یہ ہے, ہمارے اوپر مرضی ہوتی ہے. شکر کی آ گئی تو دولت ہی دولت, کوئی تکلیف آ گئی اس کی اپنی نوعیت ہے. یہاں پر طے ہے کہ کس طرح کی آنی ہے, وہ آگے بیان ہو رہی ہے. جی فرمائیے.
جو لوگ آج کل کی
نہیں, ان کے اوپر وہی خصوصی جو قانون ہے دنیا کے اندر, عمومی قانون ہے, وہی کام کر رہا ہوتا ہے ان کے اندر. یہ تو اصل میں بہت بڑی آزمائش برپا ہوتی ہے کہ خدا کا رسول آ گیا ہے, تو جس طرح اس موقع کے اوپر نہ ماننے والوں کے لیے قیامت برپا ہوتی ہے, ماننے والوں کے لیے بھی ایک خصوصی قانون کام کر جاتا ہے.
سوال ہے ذیلی حصہ کہ جس طرح وہاں ان کو ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے اپنے آبا و اجداد چھوڑ کے, اور تو کچھ نہ کچھ صورتحال موجودہ دور میں بھی جب کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کو بھی عمومی قانون سے ہٹ کر کچھ تھوڑا سا ایک دوسرے ابتلا سے گزرنا پڑتا ہے.
نہیں, وہ تو ہے کہ اس نے اصل میں اپنے والدین کو چھوڑا, ان کے خلاف بغاوت کی, اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ملنا ہے اس کو. وہاں اللہ کے کچھ وعدے ہیں یعنی جو پورے ہونے ہیں. یہ ارشاد
جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کی تو تعداد بھی تھوڑی تھی, اور جو ان کے مخالفین تھے وہ حاکم بھی تھے, جابر بھی تھے, تو ان پہ قیامت صغرا کس صورت میں آئی؟ کیونکہ وہ تاریخ میں مجھے یا تو معلوم نہیں ہے, یا اگر
وہ قانون آگے زیر بحث آنے والا ہے, وہ بھی ایک سنت ہے, تو وہ جب آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. اس وقت تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے. اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ آزمائشیں عذاب سے پہلے تطہیر کے لیے پیش کرتے آئی آتی ہیں. اس کے لیے قرآن مجید نے تمہیس, تطہیر, یہ تعبیریں اختیار کی ہیں, یعنی الگ الگ کرنا ہے, دیکھنا ہے مجھے کیا چیز ہے. مدعا یہ ہے کہ آخری فیصلے سے پہلے, یعنی وہاں فیصلہ ہونا ہے نا, اللہ کا رسول ہے, اس کی بعثت ہو گئی ہے, آخری فیصلہ ہونا ہے اہل ایمان کے لیے, نجات, کامیابی, فوز و فلاح کا, دنیا میں غلبے کا فیصلہ, اور منکرین کے لیے سزا کا فیصلہ, جو دو صورتوں میں ہوتی ہے, یا محکومی کی صورت میں ہوگی یا موت کی صورت میں ہوگی. تو جب یہ قیامت برپا ہوتی ہے تو اس آخری فیصلے سے پہلے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہر لحاظ سے واضح ہو جائے کہ کون کہاں کھڑا ہے. یعنی جیسے قیامت کے موقع کے اوپر ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ سامنے آ کے واضح ہو جائے گا نا, کون کہاں کھڑا ہے. تو دنیا میں ایک آزمائش یا ابتلاء کا خصوصی قانون یہ کام کرتا ہے کون کہاں کھڑا ہے. قرآن کے بعد دوسرے مقامات پر بھی یہ سنت الہی اسی تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے. تاکید وہ جو اوپر آپ نے دیکھی, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهِ, یعنی اسی تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے ہاں آزمائش تو ہر حال میں ہوگی, صورتیں کیا ہوں گی, یعنی وہ صورتیں شکر کی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ صبر کی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ دے کر بھی ہو سکتی ہیں, وہ لے کر بھی ہو سکتی ہیں. اس میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اب یہاں سنیے کیا ہوتا ہے. قرآن کے بعد دوسرے مقامات پر یہ سنت الہی اسی تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے. ایک جگہ فرمایا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ آیت جب اس کے سیاق میں آپ دیکھو گے تو یہ صحابہ سے متعلق اس خصوصی آزمائش کو بیان کر رہی ہے. یعنی ان کو خطاب کر کے کہا ہے کہ ہم اس راہ میں تم نے فیصلہ کیا نا رسول کا ساتھ دینے کا, یقیناً تمہیں کچھ خوف, کچھ بھوک, اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے. یعنی یہ کوئی 7-8-10 سال کا عرصہ ہے جس کے اندر گن کے بتا دیا کیا کیا آزمائشیں پیش آئیں. آپ نے دیکھا اس میں شکر کی کوئی نہیں ہے, نہیں سرے سے. یعنی اس کے اندر جو آزمائشیں ہیں وہ یہ ہیں, ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف, کچھ بھوک, اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے. کچھ کیوں کہا ہے؟ تسلی اور اطمینان کے لیے. مطلب یہ ہے کہ ہوگا کچھ ہی, اگر وہ آخری درجے میں ہو جائے تو پھر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف, کچھ بھوک, اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے. ظاہر ہے کہ عرب میں اگر کسی سے کچھ چھیننا ہے تو یہی ہوگا, امن چھن گیا, بھوک کا غلبہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام کی آپ زندگی کے واقعات پڑھیں تو یہ سب ہوا ہے. پھل درخت اجڑ گئے, قحط کسی صورت پیدا ہو گئی, یہ سارے معاملات ہوئے. اب اس میں جو لوگ ثابت قدم رہیں گے جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف, کچھ بھوک, اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے. اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے یا پیغمبر, انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بشارت دو. ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی بشارت اور آخرت میں بھی. یعنی یہ جو بشارت یہاں دی گئی ہے یہ محض آخرت کی بشارت نہیں ہے, دنیا میں بھی اس کا نتیجہ نکلنا ہے. یہ وہ نتیجہ وعد اللہ الذین آمنوا والا وعدہ ہے اللہ کا. وہی جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ لا ریب ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یعنی یہ وہ رویہ بتایا ہے, یہ محض زبان کے الفاظ نہیں ہیں. یعنی ان کے باطن کے اندر سے یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, چھن گیا ہے تو اسی نے چھینا ہے جو دینے والا ہے, ہم بھی اسی کے ہیں اور ایک دن ہمیں اس کے پاس پہنچنا ہے. یہ اس ایمان کا اظہار ہے جس کے ساتھ بندہ مومن ہر آزمائش کو جھیل جاتا ہے.
تو قرآن مجید کی ایک اور آیت جو اسی مضمون سے متعلق ہے لیکن بالعموم لوگ اس کو بڑا موٹیویشنل انداز میں پیش کرتے ہیں, طلاق کے قانون میں انما العسر یسرا, انما ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو وہ بھی اصل میں عمومی قانون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ
یہ تو میں نے ظاہر ہے کہ انتخاب کرنا ہوتا ہے تو نمایاں مقامات کا انتخاب کر دیا جہاں کوئی تاویل ہو نہیں سکتی. اس میں بھی آپ دیکھیں نا بلا نبل ونکم, یعنی لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ میرا کوئی آزمائش کا قانون ہے, آئے گی اس صورت میں آ جائے گی اس صورت میں, نہیں فیصلہ کر دیا ہے ہر حال میں آنی. یہ نقسم من الاموال بھی ہونا ہے, یہ انفس بھی ہونا ہے, یہ ساری چیزیں گنوا کے بتا دیا ہے. اس طرح کے اور بہت سے مقامات ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا, وہاں پہ ایک ابتلا کی صورت آ گئی تھی, پیغمبر ساتھ موجود ہے, شکست ہو گئی بظاہر, تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ازالہ کر دیا اس کا, لیکن بابل بہلا تو صورتحال یہی بن گئی. جب یہ بن گئی تو اس کے بعد بتایا کیوں بنی. تو کمزوریوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ کہا ہے کہ میں موجود تھا, میرا پیغمبر موجود تھا, فرشتے کھڑے تھے, تمہاری غلطی کے باوجود معاملات ہمارے ہاتھ میں تو سنبھال سکتے تھے نا, نہیں سنبھالے, تاکہ تم اس کے اندر سے گزرو, یہ معلوم ہو کون پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہے, کون ہے جو استقامت اور عظیمت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور کون راستہ چھوڑ جاتا ہے. اور بلکہ یہاں تک کہا کہ اس میں ہم نے کچھ لوگوں کو شہید ہونے دیا, اس لیے کہ ان کی شدید آرزو تھی, تو ہم نے کہا کہ اپنے بندوں کے لیے اس کے پورا ہونے کا اہتمام بھی کر دیں. یتخذ منکم شہداء, بلکہ قرآن مجید میں یہی وہ مقام ہے جس میں شہید اس اصطلاح کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ایک تو یہ عمومی مقامات ہیں جن کے اندر جگہ جگہ آپ کو اس طرح کی صورتحال نظر آئے گی کہ وہ صحابہ کرام کے لیے جس طرح کے ایک خاص عذاب کا ذکر یا ایک خاص جزا سزا کا ذکر ہوتا ہے رسولوں کے آنے کے بعد, تو یہ اس امتحان کا ذکر بھی ہوتا ہے, تمہیز تطہیر, بلکہ یہی امتحان ہے جس کو بیان کیا ہے سورہ توبہ میں کہ جو تبوک کے سفر کے لیے برپا کیا گیا. یعنی ایک ایسا اقدام جس کے دوسرے اسباب بھی موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خاص اس موسم میں ہم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا اس لیے کہ منافقین کو الگ کرنا تھا, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی کی وجہ سے نہیں ہو سکا. اب یہ بھی ایک دلچسپ باب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری اسکیم اور اس موقع اوپر کا اف اللہ ان کا لماز, اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے اجازت دے دی. یعنی اتنا بڑا امتحان برپا کیا گیا اور آپ کی اجازت کے نتیجے میں وہ پھر اسی طرح چھپے رہ گئے. بہرحال وہ اللہ کی حکمتیں ہیں, وہاں زیر بحث آئیں گی جب اس کو ہم دیکھیں گے. تو اسی باب کی چیز یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. تو جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات پیش آنے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو عسر ہے, یعنی جو صورتحال مکے کے آخری زمانے میں پیدا ہو گئی تھی جب آپ طائف بھی گئے, تو اس کے بعد ایک بڑی آسانی آپ کی منتظر ہے. اس کو بعض لوگوں نے اٹھایا ہے اس کے اندر سے, آپ اس کو البیان میں دیکھیے, میں نے اس کو واضح کر دیے. یعنی اس وقت جو عسر آپ کو درپیش ہے, اس وقت جو مشقت آپ کو درپیش ہے, اطمینان رکھیے اس کے بعد ایک بڑی آسانی آپ کا انتظار کر رہی ہے. یعنی جو مدینہ میں نصرت ملنے والی تھی, جو اللہ کی نعمتیں ملنے والی تھی, ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ انتظار کیجئے, وہ آپ کو عنقریب مل جائے گی, اور جب مل جائے تو اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیجئے گا. ایک پوری بات ہے جو کہی گئی ہے, لیکن اس کو لوگوں نے عام کر دیا, اور ہمارے مولانا وحید الدین خان صاحب نے تو اس کو ایک قاعدہ اور قانون بنا دیا, لیکن وہ ایسا نہیں ہے, وہ ایک خصوصی قانون ہے جس کا وہاں ذکر کیا گیا ہے. یہ ابتلاء کا جو قانون ہے اس کی بحث تو پایہ تکمیل کو پہنچ گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سنن ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ کافی بڑی تعداد ہے ان کی, ان میں سے ایک ایک کو ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ تو پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ابتلاء کی. اب اس کے بعد اگلا باب شروع ہوگا جس میں اب دوسری سنت یا اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا طریقہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. اب چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے اقول و قولی حاضہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں. ہر آدمی کو یہی کرنا چاہیے, یعنی جو ہدایت اور تعلیم ہوتی ہے وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے. ان سے یہ کہا گیا کہ جب کوئی امتحان یا آزمائش آئے تو تم سے یہ مطالبہ ہے کہ تم یہاں کھڑے ہو. ظاہرہ ہر انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ جب آزمائش آئے گی.
تو کیا اللہ نے ایسی آزمائشیں دی ہیں جو وہ برداشت نہیں کر سکے تھے رسول کے ساتھ ہی پہلے, اس سے بچنے کے لیے اللہ نے ڈالے؟
اس کی بھی بڑا وضاحت سے جواب دیا ہے قرآن مجید نے کہ بعض اوقات قوموں کا رویہ آزمائش کو سخت کرنے کا باعث بن جاتا ہے. جس طرح کہ ہم نے دیکھا قرآن مجید کی تعلیم میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے ہمیشہ سے حرام حلال میں طیب اور خبیث ہی کا فرق رکھا ہے, لیکن ان کے لیے بعض طیبات اس لیے حرام کیے کہ یہ ان کی بغی کا نتیجہ تھا. حالانکہ شریعت کا اصول تو یہ ہے نا کہ لا یکلف نفسا الا وسعہا, تو بعض اوقات قوموں کے اپنے رویے اس کا باعث بن جاتے ہیں. جس طرح ایک بڑی آزمائش بنی اسرائیل پر آ گئی جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا, تو اس میں گویا صحابہ کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ تم سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ پوری قوم اس امتحان میں مبتلا. وہ دیکھیے کتنا بڑا امتحان تھا, یعنی امتحان یہ ہوا کہ قوم کے ایک حصے نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب وہ حصہ قوم ہی کا حصہ تھا, ان میں کوئی آپ کا بھائی تھا, کوئی آپ کا بیٹا تھا, کوئی آپ کا عزیز تھا جو بچ گئے. ایک تو وہ بچے, دوسرے یہ کہ ان سے تقاضا کیا گیا کہ سزا بھی تم ہی دو گے. آسان نہیں یہ بات.
امیر صاحب نے جو سزا امتحان کے نتیجے میں انسان کا رد عمل بتایا, اس پہ دو جو انتہائیں اس کی بات ہوئی ہے کہ یا شکر ہے یا صبر ہے, لیکن بہت سے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ جس کو انگریزی میں انڈیفرنس کہتے ہیں کہ جو بس لگے ہوئے ہیں, کوئی نہ بچی کے جو ہے نہ شکر ہے نہ صبر ہے, تو اس معاملے پہ کیا ہے صاحب, اس کو بندہ کس نظر سے دیکھے؟
پیغمبر اسی لیے آئے ہیں کہ انسان کو بیدار کریں, اسی لیے پیغمبروں کے کام کو لفظ انذار سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو انڈیفرنٹ لوگ ہیں ان کو جھنجھوڑ کر بتایا جاتا ہے کہ آپ ایسے نہ رہیں, اٹھیں, اس لیے کہ ایک بڑا مسئلہ پیش آنے والا ہے. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ کو کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے, کیونکہ اس وقت جو شکر آپ کے اعضاء کریں گے, جو آپ کا باطن کرے گا, جو آپ کا دل کرے گا, جو آپ کی زبان کرے گی, یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نعمتوں کا ذریعہ بننے والا ہے. تو یہ بیدار کرنا اسی لیے مبشرین و منذرین کہا جاتا ہے نا رسولوں کو, یعنی وہ آپ کو خبردار بھی کرتے ہیں اور بشارت بھی دیتے ہیں کہ شکر کر لو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. اگر بے صبری کر رہے ہو, ناشکری کر رہے ہو, تو اس کا بھی ایک بڑا بھیانک نتیجہ نکلنے والا ہے. تو اس لیے یہ بیدار کرنا مقصد یہی ہے.
الحاد کی پوری روایت ہمیں نظر آتی ہے, اس کے پیغمبروں میں سے والٹیئر کا شمار ہوتا ہے. تو جو مسئلہ ان لوگوں کے پیش نظر نظر آتا ہے وہ یہ کہ ابتلا دنیا کے اندر ٹھیک ہے, مساوات نہیں ہے, لیکن اللہ میاں نے تو انتہائی کر دیا نا, یعنی کشتی میں ماں کو مار دیا بچہ بچارہ, یعنی ابتلا ایک نارمل حالات میں تو یہ جیسے جنس کا دائیہ ہے, اس کا اللہ میاں امتحان لیتا, مال دے کے تھوڑا آزما لیتا, کہیں پہ وہ پوری کی پوری بستیوں کو اٹھا دیتا ہے, کہیں 4,000 بندوں کو مار دیتا ہے, بچے سڑکوں پہ پڑے ہیں بھوک سے بالکل. تو یہ ابتلا کا قانون بھی کوئی ایک جس کو کہتے ہیں کوئی کسی ایک کل پہ سیدھا نہیں ہے, بڑی یہ شدت ہے اس کے اندر جس سے پھر لوگوں کے اندر رد عمل پیدا ہو. تو اللہ نے شدت کیوں پیدا کی؟
شدت اتنی نہیں ہے جتنی ہمہ گیریت ہے. اور یہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اگر کسی جگہ بھی اس میں استثناء کریٹ کر دیا جائے پردہ اٹھ جائے گا. یعنی مثلاً یہی طے کر دیا جائے کہ بندے کو 15 یا 20 سال تو نہیں مرنا, ایک منٹ کے بچے کو بھی مارا ہے تاکہ موت کسی جگہ پر بھی تیقن پیدا نہ کرنے پائے. تو اس لیے یہ امتحان ہو نہیں سکتا. اگر آپ غور کریں گے لیٹ کے اطمینان کے ساتھ, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ امتحان ہوگا ہی تب جب کہ حجاب رہے گا. تو حجاب کیسے رہتا ہے؟ کسی چیز کو بھی تعین میں نہیں ڈالا جا سکتا. یعنی اگر یہی تعین میں ڈال دیا جائے کہ آپ نے یہ کیا تو اس کے نتیجے میں یہ مل جائے گا, نہیں ملتا ہے, اکثر و بیشتر ملتا ہے, لیکن لازم نہیں.
اچھا,
اچھا آپ نے یہ کیا تو اس میں یہ مصیبت آ جائے گی, آتی ہے بارہا آ جاتی ہے, لازم نہیں ہے کیا ہے. تو کسی چیز کو لزوم میں نہیں ڈالا گیا. اب لزوم میں نہ ڈالنے کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ امتحان پھر بچے کو بھی پیش آ جائے گا. اس لیے کہ اگر آپ خود سوچیں کہ اگر یہ طے ہو کے بچے کو پیش نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لزوم ختم ہو گیا, ابتلاء کا لزوم ختم ہو گیا. یعنی یہ پتہ چل گیا کہ اتنی دیر تو نہیں آنی آزمائش.
اور اصل میں بچے کو آنے والی آزمائش اس کے والدین کو آ
رہی ہے, اس کے بارے میں تو بتا دیا نا کہ فرشتے اس کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں. جو تکلیف اس کو ہوتی ہے خود اس تکلیف کو بھی اللہ تعالیٰ اس درجے میں نہیں ہونے دیتے جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے.
تو بیسکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ میاں رسول بھیجتے ہیں اور اس وقت اگر آپ ایمان لائیں وہ امتحان
اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے, وہ زیادہ متعین ہوتا ہے.
تو میرا یہ کوشچن کہ میں سمپل انسان سمپل مائنڈ سے سوچ کے بتا رہی ہوں کہ اگر رسول سامنے ہے اور میں ایمان لاؤں اور امتحان سے پہنچوں ورسز رسول سامنے نہیں ہے, میرے اندازے سے وہ امتحان زیادہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ ایک دیر از نو پریزنس رائٹ, کیونکہ آپ بلیف ایک اس چیز میں کریں جو آپ یو نو اندر سے یا سن جس طریقے سے بھی کریں, وہ ٹو می ایز اے سمپل پرسن سیمس کہ زیادہ بڑا امتحان ہونا چاہیے ورسز کہ آپ کے سامنے ایک انسان ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم رسول اور آپ اس میں بلیو. تو یہ کیوں
کون سا بڑا ہونا چاہیے جو اب ہو رہا ہے یا جو اس وقت
اب ہو رہا ہے, کیونکہ اب تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے رائٹ.
نہیں اب ہمارے سامنے تاریخ ہے, اب رسول اللہ تاریخ کے پیغمبر ہیں.
بالکل
ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی سخت امتحان تھا, ایک عام آدمی چلتا پھرتا اٹھ کے کہتا ہے میں رسول ہوں, یعنی اس تصور سے تو کانپ جاتا ہے آدمی. ذرا تھوڑی دیر کے لیے کسی وقت امیجن کیجیے گا کہ اس وقت خدا کا کوئی رسول آ جائے, تو اس میں تو فیصلہ کرنا بہت مشکل کام ہے. اس وقت تو اسٹیبلش ہسٹری ہے, ہمارے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ چلیے ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, اگر کوئی غیر مسلم بھی اس وقت جاننا چاہے تو تاریخ بن چکی, نتائج نکل چکے, کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. تو اس لیے یہ امتحان جو ہے یہ بس لگتا ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے, یہ بڑے توازن سے لیا جا رہا ہے ہر جگہ, اور پھر نتائج بھی. اگر آپ کے لیے کوئی چیز سخت کی گئی ہے تو آپ کا نتیجہ بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ اعلیٰ ترین درجات جو اس زمانے میں لوگوں کو ملے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے, وہ آج بھی ملیں گے. یعنی السابقون جو سب سے بڑا درجہ ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ سلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین, یعنی پہلوں کے ہاں بھی ایک بڑی جماعت اس درجے کے پہنچی, بعد والے بھی پہنچتے رہے, تو آپ کے لیے موقع ہے.
اور نتیجے کے اعتبار سے اللہ انہی کے ساتھ ملا دے گا.
جی ہاں, وہ بڑی بشارت بھی دی ہے کہ اگر کوئی آدمی جدوجہد کرے اور اس امتحان میں اعلیٰ مقام پر پہنچے تو اس کو مائیت مل جائے گی, یعنی وہ درجہ مل جائے گا جو کہ درجہ ان کو ملا ہوا.
تو ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے امتحان عمل کر لیے علم کر لیا ہے کہ انسان تک کتنا علم پہنچے کتنا آپ پہنچے, تو قرآن میں کہاں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے علم امتحان جو ہے وہ نہ صرف عمل کر لیا بلکہ علم کر لیا ہے.
ابھی یہاں بھی آپ نے یہی دیکھا کہ یہ بیان کیا ہے کون سچائی پر کھڑا ہے, کون کس پر جھوٹ پر کھڑا ہے. تو علم میں سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے کہ آپ صدق اور کذب میں فیصلہ کرتے ہیں. یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے یہ بات. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ایوکم احسن و عملہ ہے اس میں بھی اصل میں عمل جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے جیسے ہم بولتے ہیں, وہ اصل میں انسان کے پورے رویے اور ایٹیچیوڈ کے اندر ہے اور اس میں علم شامل ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں, اگر ایک لفظ میں آپ اس کو بیان کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا امتحان یہی. اسی وجہ سے انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ خدا کی بادشاہی میں اور خدا کی جنت میں اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے, مستکبر نہیں داخل ہو سکتا. سرکش نہیں ہونا چاہیے کسی حال میں بھی. اس سے ادھر ادھر آدمی سے گناہ بھی ہوتے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, خطائیں بھی ہوتی ہیں. پہلا امتحان تو فرشتوں کا اور جنات کا ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ نے, وہ برتر مخلوقات ہیں, فرشتے بھی ہم سے بہت برتر ہیں, جنات بھی بہت برتر ہیں, تو دو برتر مخلوقات کو بظاہر ایک کمتر مخلوق کے سامنے جھکنے کی ہدایت کی گئی. تو پہلا امتحان ہوا اور اس امتحان میں فرشتے تو کامیاب ہو گئے, لیکن جنات میں سے کچھ کامیاب نہیں ہوئے, اور اس میں خاص طور پر ابلیس کا ذکر کیا ہے. تو یہ امتحان تو ان کا ہوا. دوسرا امتحان جنس کے معاملے میں لیا گیا, یعنی یہ انسان کے اندر جو ایک بڑی چیز ہے وہ انانیت ہے. اس طرح قرآن مجید نے انگلی رکھ کر یہ بتایا ہے کہ تمہیں جس امتحان میں ڈالا جا رہا ہے, یہ ایک طرف انانیت کا امتحان ہوگا, دوسری طرف جنسی جذبے کے معاملے میں ڈسپلن کرنے کا امتحان ہوگا. دونوں امتحانوں میں آپ دیکھیں کہ ادھر جنات ناکام ہو گئے یا ان میں سے بعض ناکام ہو گئے, خاص طور پر ابلیس, ادھر آدم و حوا دونوں ناکام ہو گئے. لیکن فرق یہ ہوا کہ اس نے استکبار اختیار کر لیا ناکام ہو کے, اور ادھر توبہ اور انابت اختیار کر لی. تو گویا پوری دین کی تعلیم اس واقعے میں دے دی گئی ہے. اگر آپ غور کریں تو جس وقت اب ہم سے زبان میں وحی آتی ہے یا اللہ کا کلام آتا ہے, اس وقت عمل میں دکھا دیا گیا ہے کہ مجھے کس امتحان میں تم کو ڈالنا ہے اور تم سے کیا مطلوب ہے. یہ نتیجے کے طور پر تو یہی ہوتا, جو ندامت, توبہ, توازو, خدا کے سامنے جھک جانا, یہ معافی کا باعث کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ استکبار نہیں ہے.
ایک سوال جی, یہ جو پرابلم آف ایول کے بارے میں پورا فلسفہ ہے, پیدا ہوتا ہے اسی تصور سے اللہ نے جو ابتلا اور آزمائش دی ہے, اس میں بہت ساری جو ابتلا ہے وہ تو انسان نے خود تخلیق, یعنی غربت خدا نے تو تخلیق کی. اتنا سوال سالین زمین بنائی لوگ, یہ تو چند لوگ دولت پہ بیٹھ گئے تو اس سے غربت بن گئی ہے. تو یہ ابتلا تو انسان کی, انسانوں پر پیدا کی ہوئی ابتلا ہے, اس کا تو خدا سے کوئی تعلق نہیں.
نہیں, خدا نے دنیا ایسی بنائی کہ اس میں انسان یہ ابتلا پیدا کر دیں. یعنی اگر یہ دنیا ایسی نہ بنائی جاتی, جیسے ہی کچھ لوگ یہ کام کرنا شروع کرتے ان کا ہاتھ پکڑ لیا جاتا, دنیا ان کی معاونت سے انکار کر دیتی. ایسا تو نہیں ہوتا نا, کوئی استحصال کرنے کا منصوبہ بناتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کے ساتھ بھلا کرنے کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ کس کا اذن ہے؟ یعنی یہ اس قانون کا اذن ہے جس کے تحت ابتلا کا موقع دیا گیا ہے, ورنہ تو کوئی کر نہیں سکتا.
کچھ انسان جو ہے وہ گناہ یا کچھ چیزیں انسان کے خلاف اگینسٹ کر لیتے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ نے کہا ہے کہ اس پہ جو ہے قیامت کے دن اس کو سادگی کے حوالے پہ دیا جائے گا کہ جو جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اگر وہ آدمی زندگی میں ریئلائز کر لے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس پہ پشیمان ہو اور اپنا ازالہ کرے, معافی مانگے, اس کے باوجود بھی جو ہے مطلب کہ اس کی کیا اسی پھر بھی اس کو اس کے حوالے کیا جائے گا؟
آپ نے ازالہ کیا اس کا تو پھر کیوں کیا جائے گا؟
نہیں, مگر اس سے آپ کا ازالہ پرسنلی نہیں ہو سکا, جس کے ساتھ آپ نے کچھ کیا ہے, آپ ایسا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ اس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوا, مگر آپ نے ریئلائز کیا کہ اس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اور اس کی آپ نے
اس کے اخلاف کے ساتھ کوئی بھلائی کریں, یعنی جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں, اس لیے کہ مقدمہ تو اس کا ہے نا, وہ پیش تو ہو جائے گا. اگر آخرت انصاف کی جگہ ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اچھی بات ہے تم نے کر لی تھی جو برائی کرنی تھی, یعنی وہ معاف کریں گے تو اس بندے سے بھی کہیں گے کہ وہ معاف کریں. تو مقدمہ پیش تو ہوگا ہر حال میں. اگر آپ نے اچھا رویہ اختیار کیا ہے, آپ کے اندر انابت موجود رہی ہے, آپ نے بعد میں اس کے لیے دعائیں کی ہیں, ظاہر ہے وہ بھی سامنے آ جائیں گی ساری چیزیں. اگر کوئی زیادتی ہو گئی, غلطی ہو گئی, تو کیا کیا ہم نے اس کے ازالے کے لیے؟ اب ممکن ہے کہ جو ازالہ ہم نے کیا دعا کی صورت میں کیا, بھلائی کی صورت میں کیا, اس کے بچوں یا اس کے اخلاف کے ساتھ کوئی اچھائی کرنے کی صورت میں کیا, تو جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ قابل قبول بھی ہو سکتا ہے اور وہ ناقابل قبول بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ تو ڈر رہے گا باقی, کیونکہ بندے کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے, بندہ تو خدا نہیں ہے نا, بندہ بہت تھوڑ دلا ہے اور وہاں ہر ایک کو ضرورت ہوگی اس کی. یہ تو دیکھیے جو آپ کا علم ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے اس کے لحاظ سے آپ شکر کر رہے ہیں, یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا نا. اچھی بات ہے, ایک مسیحی بھی اگر یہ سمجھتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے سمجھتا ہے کہ اس کو ہدایت ملی ہے یا اس کو اس کے والدین کی طرف سے صحیح دین ملا ہے, تو اس کی شکر گزاری اللہ کے یہاں قبول ہی ہوگی. شکر گزاری تو ایک جذبہ اور ایک اچھا عمل ہے, آپ کے رویے کا اظہار ہے کہ آپ نے اللہ کی ایک نعمت کا احساس کیا اور اب آپ اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مجھے صحیح بات کو جاننے کی جدوجہد کرنی ہے. یعنی اگر میں نے استکبار اختیار کر لیا ہے کہ میرے سامنے صحیح بات بالکل برہنہ کر کے بھی رکھ دی جائے تو میں قبول نہیں کروں گا, تو پھر یہ محض یہ شکر گزاری تو میرے کام نہیں آئے گی نا. وہ مسلمان ہوں تب بھی نہیں آئے گی, مسیحی ہوں تب بھی نہیں آئے گی. تو مجھے ہر حال میں سچائی کو جاننے والا بننا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف نہیں دی کہ ہر عام آدمی محقق بن جائے, لیکن وہ سچائی کا طالب تو بنے, دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. تو جس وقت آپ سچائی کے طالب بن جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مواقع فراہم کرتا ہے. جیسے کہ سلمان فارسی اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ چاہا کہ مجھے صحیح راستے پر لے جائے. تو جب انسان یہ دعا کرتا ہے اور اس کی جدوجہد کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ کو کھول لیتا ہے اور کوئی بھی دعوت اس کے سامنے آتی ہے تو تعصب کے بغیر اس کو سنتا ہے, صحیح اصولوں پر رد کرتا ہے جو کچھ بھی اس کو میسر ہے یا قبول کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے کہ میں صحیح راستے پر لے جاؤں. اگلی سنت یہی زیر بحث آ رہی ہے, ہدایت و ضلالت, ہدایت کیسے ملتی ہے, گمراہ کیسے ہوتا ہے. یعنی یہ سارا جو ڈرامہ کیا آپ نے, یہ سارا مقصد یہی تھا, یعنی میرے ساتھ کوئی پرانا بدلہ چکانا تھا چکا لیا آپ نے, یہ مطلب ہے اس کا. آپ دیکھیں سب کے سب جتنے بھی اس کے پیروں ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے اس میں, صورتحال ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کر دی ہے, دیکھیں حجاب میں ڈال دیا, مشاہدے میں رکھا ہی نہیں ہے, چیزیں پیش ہی اس طرح آتی ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے شر کا ظہور ہوتا ہے. آپ کبھی پڑھیے بڑے فلسفیوں کو پڑھیے, خاص طور پر یہ جو لوگ جو ہیں مثال کے اندر سے اٹھ کے پھر پیدا ہوئے ہیں, آپ سارتر کو پڑھیں مثال کے طور پر, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان اعلیٰ ترین ذہانت رکھنے والے انسان بھی کہاں سے بول رہے ہوتے ہیں, بالکل یہیں سے بول رہے ہوتے ہیں. وہ بھی کوئی کم ذہین نہیں ہے, اس نے کمال کا اعتراض کیا کہ یہ سارا جو کچھ بھی آپ نے کیا یہ ضروری کیوں تھا, آخر اس کی وجہ کیا تھی. یعنی میرے اندر اگر برتری کا احساس تھا تو اسی کو پرکھنا تھا آپ نے, یہ کیا کیا آپ نے, تو اب میں بھی آپ کے ساتھ پیش آؤں گا. جی
تھوڑا سا آپ اسلام اور کلچرل انفلوئنس کے بارے میں تھوڑا کامنٹ کریں گے کہ جو اسٹرگلس ہوتی ہیں لوگوں کو کلچرل بیک گراؤنڈ اینڈ دین ایکسیپٹنگ اسلام اور ٹرائنگ ٹو فالو, واٹ از ہاؤ ڈو یو اوورکم دیٹ اسٹرگل. کہ سو ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام ڈفرینٹ کلچرس میں ڈفرینٹ طریقے سے پریکٹس بھی نہیں, ایکسیپٹینس لیول ڈفرینٹ ہے, کس جگہ پہ کوئی چیز ایکسیپٹیبل ہے دوسری جگہ پہ نہیں ہے, ناٹ بیکاز کہ اسلام میں ہے کہ نہیں, کیونکہ کلچرلی لوگ اس طریقے سے رہ رہے تھے پہلے. تو اس اسٹرگل کو ہم اس میں کہاں پہ فٹ ان کر سکتے ہیں.
یہ سارے حجابات ہیں نا, کلچر بھی ایک حجاب ہے, تاریخ بھی حجاب بن جاتی ہے, اس وجہ سے ان کو پھاڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. پردے ہیں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ کوشش آپ نے کتنی کی, کتنی مخلصانہ کی, اپنی طرف سے کسی تعصب کو حائل نہیں ہونے دیا, ممکن ہے آپ نتیجے تک نہ پہنچ سکیں. اصل میں یہ جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے یہ خدا کو بہت پسند ہے. آپ حق کے سچے طالب ہیں, زندگی بھر رہے, اپنی طرف سے کوشش آپ نے کی کہ مجھے صحیح بات معلوم ہو, لیکن نہیں واضح ہو سکا, حجاب رہا, کوئی نہ کوئی پردہ حائل ہو گیا, بعض جگہوں کے اوپر کچھ سوالات رہ گئے, اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی بھی. آپ نے رخ سیدھا کر لیا, آپ جدوجہد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے, یہ سب سے بڑی بات ہے. اس کا رویہ پیدا کرنا ہے, یعنی اس وقت بھی جو سب سے بڑی تعلیم اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا ہے, تو مشرق سے مغرب تک بچوں کو یہ سکھانا کہ تم حق کے سچے طالب بنو. اگر آپ یہ چیز ایک مرتبہ پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ تعصبات میں نہیں رہیں گے, آپ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو ہر وقت ان لرن کرنے کے لیے تیار ہوں گے, آپ کی زندگی ہمیشہ سچائی کی طلب میں گزرے گی, یہی ایک چیز ہے جس کی تعلیم دینی چاہیے. ہم بالکل اس کے برعکس تعلیم دیتے ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہر جگہ یہ ہے کہ تعصبات کی ایک دنیا ہے جو ہم پیدا کرتے ہیں, انہی کے اندر ہمارا لٹریچر وجود میں آتا ہے, اسی کے تحت ہمارے نصابات بنتے ہیں, اور ہم فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے لوگ پیدا کر رہے ہیں. کس طرح کے لوگ؟ یعنی جو فلاں فلاں چیز کو ماننے والے ہوں, فلاں فلاں چیز کے بارے میں جذباتی ہوں, فلاں فلاں کو دشمن سمجھنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ہم فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں ساری قوموں میں, یعنی کچھ میں زیادہ کچھ میں کم. آپ کو اصل میں یہ تو حق حاصل ہے کہ آپ کی جو میراث ہے, آپ کے پاس علم کی میراث ہوتی ہے نا, جس وقت آپ دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو منتقل کریں یہ, لیکن اس میراث کو منتقل کرتے ہوئے ان کا ذہن کیا بنائیں, ان کا ذہن سچائی کے سچے طالب کا بنائیں. ہر حال جی
شیطان صاحب کا ذکر ہوا تو اس سے ایک سوال ذہن میں ہے کہ آپ نے
ویسے اس دنیا میں مستحق صاحب کہنے کا وہی ہے.
جی ہم جیسے آپ نے بتایا کہ ہر انسان ہر موقع پہ ایک امتحان میں, اور خدا نے انسان کو بردید اسی دی ہے باقی مخلوقات سے کہ ہم میں اپنا ایک نفس ہے, فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے. بحیثیت مسلمان دن میں بیسیوں بار ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں, تو کیا یہاں پہ مراد شیطان سے واقعی ابلیس اور اس کی جو ذات کے اور قسم کے جنات ہیں وہ ہیں, یا یہاں پہ مراد اپنا نفس اور اپنا ارادہ بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ ہے؟
ہر چیز ہے, یعنی سب سے پہلا شیطان تو خود میرے اندر جو تقوی اور فجور کا الہام ہے وہ اندر سے اٹھتا ہے پہلے, تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. لیکن اس وہ جب تنہا اٹھتا ہے تو اتنا قوی نہیں ہوتا, پھر اس کو قوت فراہم کرتے ہیں جنات میں سے جو اس طرح کے اشرار ہیں, یا ہمارے اپنے ماحول میں جو قرآن نے کہا ہے نا مل الجنت والانس, یعنی کچھ تو شیاطین وہ ہیں کہ جو جنوں میں سے ہیں, انسانوں میں بھی بڑے شیاطین موجود ہوتے ہیں, وہ ہمارے ماحول میں ہیں, وہ ہمارے گرد و پیش میں ہیں, ہماری دنیا کے اندر, ہمارے ماضی میں, ہماری تاریخ میں, حال میں, مستقبل میں موجود ہوتے ہیں. تو ان سب سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بندہ کہتا ہے کہ جدوجہد میں کروں گا شیطان سے بچنے کی, لیکن آپ کی مدد چاہیے مجھے.
مطلب شیطان کی اصطلاح جو ہے وہ ابلیس کے لیے مخصوص نہیں ہے جیسے کہ عمومی طور پہ ہم
نہیں, نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیں شیطان تو قرآن مجید کو آپ بالکل ابتدا سے کھولیے تو یہود کے جو لیڈر اس وقت موجود ہیں ان کے لیے استعمال ہو گئی, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, یعنی وہ جو سرکشی پر آمادہ ہو گئے. اسی طرح طاغوت کا لفظ جس طریقے سے شیطان کے لیے استعمال ہوا ہے یا شیاطین جن کے لیے استعمال ہوا ہے, اسی طریقے سے جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی استعمال ہوا.
As Muslims, ہمیں جتنا ہوم ورک کرنا ہے سچ جاننے کے لیے, وہ تو صرف یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے, تو ہم اس میں مزید معلوم کریں گے کیا سچ ہے کیا ہم نے جو انفارمیشن نہیں. لیکن جو نان مسلمز ہیں ان کو تو بہت ہی کام کرنا پڑے گا سچ تک پہنچنے کے لیے, تو ہمارے لیے زیادہ آسانی نہیں.
ہمارے لیے بڑا حجاب بھی بن جاتا ہے, ہم سچائی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے, یعنی جو کچھ لے کے پیدا ہو جاتے ہیں وہی. اصل میں آپ کو بھی اسی طرح ایک مسیحی کی دعوت شوق سے سننی ہے کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے, جیسے اس کو آپ کی دعوت سننی ہے. یہ باہمی معاملہ ہے, آپ کے سامنے بھی آئے. یہ تکلیف نہیں دی اللہ تعالیٰ نے, کہ ایک مسیحی یا ایک مسلمان وہ محقق بن کے اٹھ کھڑا ہو, یہ بس کی چیز نہیں ہے. نہیں, سوال جب پیدا ہو گیا ہے تو اس کو تو جانے نا, اندر سے ہوا یا باہر سے ہو گیا ہے, دو ہی جگہ سے ہوگا. آپ کے اندر ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جو میں مانتا رہا ہوں یہ مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں یہ بارہا ہوتی ہے, لیکن ہم اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. نہیں, ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اسی احساس میں جیتا ہے. اصلی سوال تو یہ ہے کہ جب سوال پیدا ہو گیا تب آپ کا رویہ کیا ہے.
اگر نہیں ہوا تو
نہیں ہوا یا نہیں ہونے دیا,
نہیں, آپ دوسری
دوسرے
تھاٹس کو اپنے ذہن میں آنے نہیں دیتے
ایز مسلمز کہ
بس یہ میرا بلیف ہے.
کیوں نہیں آنے دیتے؟
کلچر الاؤڈ نہیں کرتا, اس لیے میں کلچر کا کوسچن پوچھ رہی ہوں.
اگر وہ آئیں گے نہیں تو کسی دن سیلاب بن کے آئیں گے اور سب کچھ بہا لے جائیں گے. وہ جب جیسے ہی کانٹا ہوگے آپ فوراً دیکھیے کہ یہ کیا سوال ہے. اصل میں اسی سے آپ سچے طالب علم بنتے ہیں, پھر آپ تھوڑا سا جانیں گے, پھر تھوڑی سی تحقیق کریں گے, تو اس طرح آپ کی زندگی میں مذہب ایک زندہ حقیقت کے طور پر آ جائے گا. وہ آپ کے لیے اسی طرح مسئلہ بنے گا جیسے کوئی بیماری ہے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع مل گئی, یا آپ کے اندر کوئی بیماری پل رہی تھی, آپ متنبع نہیں تھے, آپ متنبع ہو گئے. تو اس لیے یہ جو کانٹے اگتے ہیں ان کو کبھی بھی آپ چھپا نہ دیجیے, ہمیشہ ان کی تحقیق کریں. اور وہ تحقیق کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, یعنی آپ تھوڑا سا خود غور کرتے ہیں, آپ کے گرد و پیش میں وہ مواد موجود ہوتا ہے جس میں آپ ذرا جان لیتے ہیں کیا چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتا ہے اس کو. نہیں, جا کے محنت کرنی تو اس وقت ضروری ہوگی جب وہ آپ کو کچھ ٹھیک لگے. غلط لگ رہے ہیں تو مطمئن رہیے, جب وہ ٹھیک لگے. ٹھیک لگنے کا اندر اس سے زیادہ سوال پیدا ہوگا یا باہر سے کوئی کر دے گا, اس وقت آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا. کوئی بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, اس کے لیے بھی یہی ہے. یعنی یہ تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ ہر آدمی محقق بن جائے. جب کھٹک پیدا ہو گئی یا کر دی گئی, اس وقت آپ نے کیا ایٹیٹیوڈ اختیار کیا, یہ ہے وہ اصل چیز.